بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہماری زندگیاں جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگیاں ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ جیسے ایک غبارہ تھا، وہ اس کو پھلایا پھر وہ پھوٹ گیا، نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں. کہ ایسا نہیں، بلکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگیاں ہیں، اور ہماری زندگیوں کی حرکتوں سے اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے بڑے بڑے نتائج آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے. اس لیے تو زندگی نعمت ہے اللہ تعالی کی، کہ اللہ نے زندگیاں دی ہیں. دوسری نعمت کہ اللہ نے صحت دی ہے، جی ہاں، کہ اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے. حدیثوں میں ہے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت. کہ آدمی کو تندرستی دی گئی کہ بڑی نعمت ہے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت. ہزار نعمت ایک طرف ہے اور تندرستی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ ایک نعمت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، وہ ہے صحت، کہ اللہ نے تندرستی دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. علماء کہتے ہیں کہ تندرستی کی حفاظت کرو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ایسے اپنی تندرستی کی حفاظت کرو. ایسے نہیں کہ بد پرہیزی کرے اور تندرستی خراب ہو جائے، اور پھر فرائض ادا نہ ہو، بیمار ہو گیا. اب فرائض ادا نہیں ہوں گے، بیمار ہے. اس لیے کہا کہ اپنی تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بغیر تندرستی کے کیسے کرے گا؟ بغیر صحت کے، بغیر تندرستی کے عبادت کیسے کرے گا؟ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو صحت دی ہے کہ اس کی قدر کی جائے، ہاں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صحت دی ہے، اور عبادت کے لیے اللہ نے اپنے طریقے دیے ہیں، اپنا دین دیا ہے، اپنا دین دیا ہے، اپنے طریقے دیے ہیں. طریقے رسولوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور حکم خدا کی طرف سے آتے ہیں. تو حکم اوپر سے آتے ہیں، طریقے نبی کی طرف سے ملتے ہیں. اس لیے حکموں کو بھی دیکھنا ہے اور طریقوں کو بھی سیکھنا ہے، اسی سے دین بنتا ہے. کہ ہمارے دین میں دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی چیز ہے، دوسرا علم بڑی چیز ہے، جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ہم قائل ہیں، ہمارا ایمان ہے. تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ جب کوئی چیز ملے اور اس کے تقاضے پورے ہو جائیں تو ترقی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، نقصان سے حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کا کیا تقاضا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. Lives which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with are there for us to fulfill responsibilities. We have not been given a meaningless existence. There is a purpose, there is an objective. Our existence is not like a sand heap or dust, which after a while just blows away. But Allah, through the movement of life, through our actions, results are constantly occurring. Certain things are coming into existence. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life of responsibility. This is a great ni'mat and bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. And linked to this are two very, very great bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. One is health, which Allah ta'ala has given us, and the other is opportunity, or if you want to translate it differently, free time. These are two very, very great bounties which Allah has blessed us with in the light of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Health, there is an Urdu expression that one health is equivalent to 1,000 blessings. If you've got 1,000 blessings and you don't have your health, then what good are those blessings? So, ulama have mentioned that to protect your health is compulsory upon each of us. Why? Like you protect your wealth, protect your health. Because without health, it is not going to be possible for us to discharge the commands of Allah subhanahu wa ta'ala that are directed towards us. And the fact of the matter, Allah ta'ala has created us for His worship. Now that worship, discharging Allah subhanahu wa ta'ala's commands without health is not going to be possible. So this is why it is essential, imperative, that we protect our health. Allah, and when you protect something, then in that protection we find progress, we find something increasing. This is why it is absolutely essential. Allah gave us health and Allah Ta'ala gave us deen. Now what is deen? Deen comprises of two things. One is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, which comes from above. The other is the pattern and the manner in which we are commanded to carry out that or discharge that command, and that we learn from the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So hukam, command, pattern, procedure, these two things coming together, the conjunction of this is deen. So we find, my respected brothers, in our deen, there are, first of all, absolutely essential, is which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, is iman. What is iman? The belief in la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. What is the demand of this? What is the taqaza of this? Because by you understanding that, discharging that, recognizing that, when you protect something, then you will benefit through it, and it will continually increase. Allah Ta'ala ne iman diya. Deen ka taqaza ye hai ki Allah Ta'ala ne iman diya, pehle la ilaha illallah ki taqaza kiya hai.
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو کام دے کر بھیجا ہے اس کی چند خصوصیتیں ہیں. اس میں ایک خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں دنیا جو ہے وہ تھوڑی چیز ہے. دائی کی نظر میں نبی دائی ہوتا ہے, دائی کی نظر میں دنیا تھوڑی, اس لئے وہ دنیا کو تھوڑی کر کے تھوڑی سمجھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دنیا گزارے کے لئے ہے, یہاں رہنے کے لئے نہیں ہے, یہاں گزارے کے لئے ہے. تو جس کو دین اور دعوت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر گئے تو فرعون کی قوم میں ایک ایمان والا پیدا ہو گیا.
وہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں رہتا تھا اور اپنی قوم کو سمجھاتا تھا اور بتاتا تمہارے پاس حکومت ہے تمہارے پاس عہدے ہیں لیکن یہ سب چیزیں اس کی کیا حقیقت ہے یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی اپنے تمام اسباب کے ساتھ ایک گزارے کا سامان ہے جیسے مسافر کے پاس اپنے گزارے کا سامان ہوتا ہے سفر میں ضروریات تو وہ زندگی کے سارے سامان کی تعبیر یہ کہتا ہے کہ انما هذه الحياة الدنيا متاع یہ تو گزارے کا سامان ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ دعوت کی روشنی میں یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں جی ہاں دعوت صرف چلت پھرت کا نام نہیں ہے بلکہ چلت پھرت تو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اپنے واجبات کی استعداد پیدا کرو چلت پھرت کے ذریعے سے وہ حقیقت کیا ہے یہ دنیا ایک گزارے کا سامان ہے اور آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے یہ اصلی چیز ہے نبیوں کی دعوت میں کہ وہ آخرت کو اصل بتاتے ہیں کہ آخرت اصل ہے اور دنیا گزارے کے لیے ہے دنیا کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے دنیا سے کیا بنتی ہے آخرت بنتی ہے آخرت بنانے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس دنیا کی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ تو اس کو اللہ نے دنیا دی ہے تو اس سے تو اپنی آخرت بنا لے یہ دعوت ہے یہی اصل دعوت ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں ایک ایمان دیا ہے اور ایک علم دیا ہے
In the effort of Anbiya alayhi salatu wassalam, there are certain what we call khususiyat, specialities. One of them is this, that in the gaze or comprehension of a da'i, this world is regarded as something very, very small and insignificant. The world is there as a passing phase. We have not come to live in this world. Whoever understands deen and da'wat, automatically this reality, this comprehension becomes firm in the heart. Like we see in the da'wat Musa alayhi salam gave to Fir'aun. Amongst the people of Fir'aun, one of them brought iman upon Musa alayhi salam. This comprehension immediately engendered in his heart, it became set. This is why he called out, as we see in the Quran, Ya Qawm, innama hadihi al-hayatu dunya mata'. That, O my people, the life of this world is mata'. In other words, insignificant, like a traveler, the provisions for his journey. On the other hand, what is the opposite of this? وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ The place of permanence, the place of value, the place which is the goal, that is akhirat. That is the hereafter. In the light of this effort of da'wat, this comprehension, it is essential, has to become firm in the heart of this da'i. This is not Our effort is not just movement and coming out and giving sacrifice. This movement, etc., this is to bring these qualities in us. Like it is there to establish the value of salah, etc. Likewise, this movement, this conviction, reality has to dawn upon us that this dunya is temporary. It is insignificant. Akhirat is Darul Qarar. The greatest benefit of this dunya is that Allah Ta'ala gave us the dunya in order to make our akhirat. This is the da'wat which Allah Himself gives. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهَ الدَّارَ الْآخِرَةِ This is asal, the main da'wat. That dunya has to be used to make your akhirat. This is the greatest benefit of the world. Because through the dunya, akhirat is made. Without dunya, we cannot make akhirat. So for this, there are two things. One is, as was mentioned previously, iman and the prerequisites and demand of it. And the other is ilm and knowledge.
نبیوں کی دعوت میں اور ان کی تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت وہ آخرت کو دی جاتی ہے ہمارے ہاں نبی کہتے ہیں ہمارے ہاں آخرت صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں اور یہی اصل دین ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے حدیث پاک میں ہے القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے جیسے لوگ تمام چیزوں پر قابو کرتے ہیں مشینوں پر قابو کرتے ہیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تیز کرتے ہیں تو جس طرح تمام چیزوں پر قابو کرتے ہو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرو اور اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے تو آگے فرمایا وہ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کہ اپنی دنیا میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کر لے یہ اصل بات ہے اسی یہی سمجھداری کی اور باہوشی کی بات ہے کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل وہ آج کرے کیوں کہ آج دنیا دار العمل ہے اور کل اس کی جزا اس کا بدلہ اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے اس لیے کہا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل وہ آج کرے یہ اصل زندگی ہے یہ اصل دعوت ہے
In the da'wat and teachings of Anbiya alayhimu salatu was salam, great emphasis was placed upon the akhirat. This is why we find the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they would say, innama himamunal akhirah. That our goal, our worry, our concern, our objective is the hereafter. And this is actual deen. That through dunya, a person devotes himself to make his akhirat. In the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we find al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. The intelligent person of my ummah, the one who has comprehended, the one who has understood, is that person who will suppress his desires. In other words, control one's desires, like a machine operator, puts it on, makes it fast, increases the speed, switches it off. In the same way, control, this is what the meaning of dana nafsahu is. And how does this exhibit itself? Amila lima ba'd al-maut. He will devote himself to doing actions today that will benefit him in the life hereafter. This is now the correct comprehension of controlling one's desires. Suppress your desires so that your actions are devoted to what will benefit you after death.
So, humko zimmedari di hai is dunya ki zindagi mein. Ye zimmedariyon ki jagah hai. Allah ka usool ye hai. کہ جتنی ذمہ داری کوئی پوری کرے گا اتنی مدد اس کو دی جائے گی یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ جو جتنی ذمہ داری پوری کرے اتنی اس کی مدد المعونۃ علی قدر المعونۃ کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی کہ اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داری پوری نہیں ہوتی تو پھر کوئی مدد نہیں ہے. یوں گزارے کے لیے کھانا پینا وہ سب ہو جائے گا, وہ الگ ہے, اللہ کی مدد الگ ہے. اس لیے کہا کہ جو جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی اس کے اللہ کی طرف سے اس کو مدد ہوگی. اس لیے ہم کو اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. عام طور پر انسانی زندگی اپنی ضرورتوں سے باخبر ہوتی ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہر جانور کے ساتھ ضرورت ہے, ہر جاندار کے ساتھ ضرورت ہے, اور وہ ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے ساتھ ضرورت ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ یہ ذمہ داری پوری کرو اور اس کا یہ نتیجہ ہے, نہیں پورا ہوگی تو اس کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے ہم اس دنیا میں ذمہ دار ہیں, اور ذمہ داری میں دو چیزیں ہماری طرف آتی ہیں, ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اور ایک اللہ کے احکام آتے ہیں ہماری طرف. صبح شام رات دن یہ دو چیزیں ہماری طرف آتی ہیں, نعمتیں آتی ہیں اور احکامات آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں انسانوں کی طرف متوجہ ہیں. نعمتیں ان کے گزارے کے لیے ہے, کیونکہ اللہ رزاق ہے اور اللہ ان کا رب ہے, اس لیے وہ اپنی طرف سے ان کو نعمتیں دیتے ہیں ان کے گزارے کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, تاکہ موت تک ان کا معاملہ صحیح رہے. دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہماری طرف اللہ کے احکام آتے ہیں, رات کے احکام, دن کے احکام, جو جو حالت ہوگی اس حالت کے احکام آئیں گے. آدمی کی حالت, کبھی آدمی راحت میں ہوگا, کبھی مصیبت میں ہوگا, کبھی معصیت میں ہوگا اور کبھی طاعت میں ہوگا. یہ چار حالتیں رہتی ہیں کہ کبھی راحت میں ہوگا, تو راحت میں ہے تو راحت کے احکام پورے کرے, مصیبت میں ہے تو صبر کرے, معصیت اور گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو توبہ کرے, اور اگر اللہ کی اطاعت پر ہے تو استقامت پیدا کرے. یہ رہبریاں ہیں ہم کو اللہ کی طرف سے کہ ہر حال کے اعتبار سے ایک ہم کو رہبری دی گئی. تو میں کہ ہماری طرف اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہیں اور ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی آتے ہیں اور وہ احکامات بھی آتے ہیں. ہم دونوں کے ذمہ دار ہیں کہ نعمتوں میں شکر کریں گے اور حکموں میں اطاعت کریں گے. حکموں میں تو حکم ہماری طرف آئیں گے اس کے جواب میں, کہ اس کے جواب میں اطاعت کی جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا, رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت, اس دعا میں اسی کی طرف اشارہ ہے, رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. یہ مسنون دعا ہے اور معروف دعا ہے, اور یہ نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے اور یہ یاد ہونی چاہیے, یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. کیوں کہ دین کو علم و عمل کا نام ہے, سن کے بھول جانا یہ کافی نہیں ہے. اس لیے قائم نہیں اللہ ذکر کا و شکرے کا و حسن بات کہ میری مدد کر اس بات پر کہ میں تیرا ذاکر بنوں, اور ذاکر بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری اطاعت کرنے والا بنوں, کہ جو اطاعت میں ہے وہی ذاکر ہے, جو اللہ کی اطاعت و تابے داری میں نہیں وہ تو کافی نہیں. کہ میری مدد فرما کہ میں تیری اطاعت کروں, تیرا ذکر کروں یعنی تیری اطاعت کروں, کہ اگر حکم آتے ہیں میری طرف تو میں اس حکم کا پابند ہو جاؤں, اور اگر میرے پاس تیری نعمتیں آتی ہیں تو میں نعمت میں شکر گزار بنوں. یہ دعائیں بھی ہیں اور تعلیم بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ معلم بھی ہیں اور اللہ سے دلوانے والے بھی ہیں, اس لیے ہم کو یہ چیزیں سکھائی ہیں.
Allah Ta'ala has given us certain responsibilities in this world. As mentioned, this world is a place of responsibility. And it is Allah's principle that the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come in proportion to the fulfillment of those responsibilities. Al-ma'unatu ala qadri al-ma'una. If we fail to fulfill the responsibilities, then the help of Allah subhanahu wa ta'ala will cease to come. Eating, drinking, etc., which Allah ta'ala blesses us with, this is different from the hidden help of Allah subhanahu wa ta'ala. For the help of Allah ta'ala to come, these responsibilities have to be discharged. Now how are we going to fulfill those responsibilities? We have to acquire the knowledge of them. Generally, people understand and comprehend that we need to acquire knowledge of necessities of life. This is not unique to human beings. This quality is found in animals also. However, over and above necessities of life that we require for subsistence, etc., we find, my respected brothers, there are responsibilities which Allah Ta'ala has directed towards us. Discharge those responsibilities, carry out Allah's commands, this will be the result. Fail to discharge it, and this will be the outcome. So we find, my respected brothers, in these responsibilities, there are two things. One is what we call the bounties of Allah Ta'ala, Allah's favors. The other is the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Both are directed towards us. Allah's bounties and favors, in order for us to exist in this world, right up till death, every day, we require countless bounties of Allah. Allah is our Rabb. Allah is the sustainer, nourisher and provider. Over and above that, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, what we call ahkamat. They pertain, commands in the day, commands in the night. Then there are commands that are linked to what we call halat and conditions. Generally, a human being finds himself in one of four situations or conditions. One is that of ease. The other is that of adversity and hardship. The third is that of Allah's obedience. The fourth is that of Allah's disobedience. Now in every one of these halat and conditions, there are responsibilities, commands of Allah Ta'ala that are linked to that particular situation. When you are in ease, show gratitude to Allah Ta'ala. When you are in difficulty or affliction, make sabr, patiently persevere. When you are when you have committed a sin, you have disobeyed Allah Ta'ala, turn in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. When you are in a condition where you are obeying Allah, adopt istiqamat and perseverance in that. So all these guidelines we get from Allah subhanahu wa ta'ala in every condition, situation, circumstance that we find ourselves. In order to reiterate this, one hand is the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Then there is the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's bounties and favors, the prerequisite of it is to make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala's commands that are directed to us bring in us the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And to help us in this, we learn from the masnoon du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. These du'as are there. They are proven from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They are there for our assistance. We require them. So we should learn these du'as. Recite these du'as. For example, Rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. This du'a is directly linked to the subject matter of what we are talking about. That on the one hand, we find our deen. What is deen? Deen, before we explain the du'a, Hazrat is stressing this. Don't just listen and forget. Deen is ilm and amal. Acquire the knowledge and then practice upon that. In other words, acquire the knowledge, learn and implement it. This is what is meant by zikr. Zikr means to obey Allah, implement Allah Ta'ala's command. Then you are zakir, you are conscious of Allah. If you disobey Allah and are not carrying out Allah's command, such a person is ghafil. He is no longer remembering Allah subhanahu wa ta'ala. With that, my respected brothers, that one is Allah ta'ala's command, and with that we have to make ourselves regular on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. With that, Allah ta'ala blesses us with these favors. For Allah ta'ala's favors, we have to show our gratitude, make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. So these du'as, read after salah, etc., should be read regularly, acquire the knowledge of it. We are given Nabi sallallahu alayhi wa sallam, one of his great roles was that Rasulullah Pak sallallahu alayhi wa sallam was muallim. He came as a teacher. He not only gave us da'wat, but he taught us. So we have to acquire this knowledge.
زندگی کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے یوں تو اللہ سے سب کا تعلق ہے کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں ہے قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہونے کی کیا صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت پر آوے زندگی اللہ کی اطاعت پر آوے تمام نبیوں کی بعثت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمانے سے ان کی رہبری کرے تاکہ یہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں یہی اصل ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آوے دعوت کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے اچھی صحبت کے ذریعے سے اچھے ماحول کے ذریعے سے ایک ہی غرض ہے کہ زندگیاں یہ زندگی اللہ کی اطاعت پر آوے جب اللہ کی اطاعت پر زندگی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سارے حالات صحیح کریں گے کیونکہ اطاعت کے اثرات ہیں کہ اطاعت کے کیا اثرات ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ایک اثر یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحمت کی راہیں کھلوانے کے لیے اطاعت ہے تابعداری ہے دوسرا ہدایت کا راستہ کھلوانے کے لیے بھی اطاعت ہے وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں صحیح رہبری ہو جائے گی تمہیں ہدایت مل جائے گی تو ہدایت لینے کے لیے رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اطاعت کا راستہ ہے اور یہی اصل ہے دعوت کہ زندگیاں بندوں کی جو جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کی اطاعت پر آوے یہ ایک اصل ہے حالات الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن یہ حالات امتحان کے لیے ہے کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ حالات میں رکھ کر امتحان لیں گے وہ دن کے کون کتنے اطاعت کرتا ہے اس لیے اصل دعوت اصل رہبری وہ تو یہ ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آوے جو جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا موتی بنے جب یہ ہوگا یہ بات ہوتی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں سے خطاب فرمایا تھا اس میں یہ بات یہ فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو سارے ہمارے معاملات کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے اور یہی دین ہے
One great responsibility and requirement of deen is that we correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Everything in this world has a connection and relation with Allah subhanahu wa ta'ala in essence. Everything is subject to the qudrat and power of Allah subhanahu wa ta'ala. Our responsibility is to develop our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And what does it mean? Develop Allah's ta'alluq. Correct your relationship with Allah ta'ala. In essence, what does this mean? It means bring your life onto the obedience of Allah. Obey Allah. Anbiya alayhimus salatu was salam, every one of them, this was the purpose of their mission. They were sent for this. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Allah says, we did not send any messenger except that he establishes the obedience of Allah. This effort that we are making, whether it is our dawah, ta'lim, correcting our environment, etc., all that, the goal and objective is to bring us our lives, correct our relationship with Allah, how? Come unto Allah Ta'ala's obedience. Why? Because when we obey Allah, then the conditions also will be favorable. This is what we call the atharat and the effect of being the obedience of Allah Ta'ala. Conditions are made favorable. Allah tells us in the Quran, أَتِيُوا اللَّهُ وَأَتِيُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Obey Allah and obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What will happen? This will draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So the means by which the doors of Allah's mercy will be opened is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And another great benefit of Allah's obedience, that through it the doors of hidayat also are open. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا If you will follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in other words, obey, implement in your life, tahtadu, this will become a means of hidayat, the roads of hidayat, opening from Allah subhanahu wa ta'ala. So in every hal or condition, we have to bring alive the command of Allah that is linked to that condition. Conditions will constantly change. Circumstances by their nature will change. This is not an indication of success, but it is in fact Allah Ta'ala's imtihan and test. What is the goal? Become muti'a, become obedient to Allah Ta'ala in every circumstance or condition. Through this, the conditions will become favorable for us. This is why principally Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqih. The one who will correct his relationship with Allah. What does it mean, correct your relationship with Allah Ta'ala? It means come unto the obedience of Allah. Obey Allah's command. What will happen? Allah Ta'ala will make the conditions favorable for you.
میرے بھائیو زندگی کی بڑی ذمہ داری جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ زندگیوں کو اللہ کے اطاعت پر لانا ہے دو راستے ہیں ایک راستہ ہوا کا ہے ایک راستہ ہدا کا ہے یہ دو راستے دنیا میں ہیں ایک راستہ ہوا کا ایک راستہ ہدا کا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ من چاہی زندگی گزارو جو جی میں آگے وہ کرو جو دن آبے وہ کھاؤ یہ راستہ ہوا کا ہے یعنی اپنی خواہشات کا راستہ ہے یہ راستہ منع ہے یہ راستہ منع ہے اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ ہدا کا ہے ہدا هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ایک ہدا اور دین الحق ہدا سے مراد صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا کہ آپ نے دنیا والوں کو صحیح عقیدہ بتایا اللہ کون ہے اس کی کیا صفات ہے اس کی کیا سنت ہے تو صحیح عقیدے بتائے کہ اللہ کو کیسا ماننا ہے آخرت کو کیسے ماننی ہے جو چیزیں ماننے کی ہوتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا لیکن ماننا پڑے گا تو آپ نے بندوں کو صحیح عقیدے کی رہبری کی ہے هو الذی ارسل رسوله بالہدا دوسرا ودین الحق اور صحیح اعمال کی رہبری کی ہے دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے, مولانا علیہ صاحب کا ملفوظ ہے کہ دین جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. بہت سے اعمال مل کر دین بنتا ہے, جیسے بہت سے پھول مل کر ہار بنتا ہے. تو دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے, صحیح عقیدہ کہ اللہ کو آخرت کو وہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کو کیسے ماننا ہے, دوسرا اور مان کر کے کیسے عمل کرنے ہیں, مان کر کے کیسے عمل کرنے ہیں, اس کی بھی رہبری کی ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. تو یہ ہماری اصلی چیز ہے, جو چیزیں ماننے کی ہے وہ صحیح ہو جائیں, پھر جو چیزیں عمل کرنے کی ہیں وہ ہماری زندگی میں صحیح ہو جائے. جب یہ دو باتیں ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ اطاعت ہوئی, تابعداری ہوئی. اور اطاعت ہی مذہب میں اصل ہے, دین میں اور مذہب میں اطاعت اصل ہے. تمام نبیوں کو اطاعت زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. عبادت تو فقط اللہ کی ہوگی, اطاعت میں بشرط ہے. اطاعت اللہ کی بھی ہوگی, اطاعت رسول کی بھی ہوگی, اور اطاعت اپنے ذمہ داروں کی بھی ہوگی. اطاعت میں بشرط رکھی گئی ہے. اس لیے دین کی دعوت میں اللہ کی اطاعت کو اور ان اطاعت کو سیکھنا ہے تاکہ زندگی اطاعت والی بنے. کیونکہ جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی, جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی.
One great responsibility of our lives is that we have to become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we find that in this world, generally, there are two options, or call it two roads. One is what we call hawa, desire. The other is huda, guidance. By hawa, a life of desires, do what you want, whatever comes in your mind, eat what you want, drink what you want, etc. This is totally and completely prohibited. The other is what we call huda, guidance. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. Allah Ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with two things. One is what we call huda, in other words, the correct belief and conviction. Who is Allah? What are His sifat and His attributes? What is His power? This is what we call belief. Why? Because you can't see this. This you have to, without seeing, you have to have firm conviction and belief on the qudrat and power and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala as He is. Now, once that belief is there, how does it exhibit itself? By implementing His commands. How? وَدِينِ الْحَقِّ. In other words, the correct actions. Why? Because deen is a conjunction, a collection of actions. This we find in the sayings of Mawlana Ilyas Sahib Rahmatullah Ali, that deen is a conjunction or collection of actions, like different flowers make up a bouquet. Now, just to reiterate this, one is huda, that which you can't see, believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Have that firm conviction. And then, what does that belief demand? Allah Ta'ala's obedience, in other words, the commands of Allah Ta'ala, which is what we call Deenul Haq. Itaat, Allah Ta'ala, we find that with these two things, Huda and Deenul Haq, the conjunction of them or the collection of them is Allah's obedience in totality. And this is what is asal, objective, desired. Anbiya alayhim salatu was salam was sent for this. Now in this, one is ibadat. In ibadat, this is exclusive for Allah. We only worship Allah. Other aspect of it is what we call ita'at, obedience. In this, there is room. This is a broader concept. Obedience of Allah, obedience of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, obedience of those in position of responsibility, etc. This is essential Because ease from Allah will come, good favorable conditions will come in proportion to our obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
Deen ki daawat aur mehnat ka taqaza ye hai ke mizaj itaat ka bane. Log janwar palte hain aur janwar ka mizaj banate hain. बैल जिसे लोग खेती करते हैं कितना ताकतवर जानवर है तो एकदम से वो खेती के काम में नहीं आता बल्कि उसकी तरबियत की जाती है हां और उसका मिजाज बनाया जाता है फिर वो ताबेदार हो जाता है और मालूफ हो जाता है यानी मानूस हो जाता है वो जानवर क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी वाले हैं हमारे बाप दादा जमींदारी करने वाले हैं हमारे यहां बैल भी होते हैं हमारे यहां भैंसें भी होती है जी हां तो वो मानुष हो जाते कि भैंस मैं छोटा था तो पानी पिलाने के लिए भैंस को ले जाता पाला तालाब में तो वो तालाब में जाकर फिर वो निकलती नहीं हां मगरमच्छ और भैंसों का एक मिजाज है जी हां तो वो निकलती नहीं फिर मैं चला आता फिर वो खुद निकल करके घर आ जाती है जब जब उसका जी चाहे मिजाज उसको कहते हैं जी हां ये उसका मिजाज है तो अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हमारा मिजाज इताअत का बने एक तो भक्ति तौर पर कोई बात मान ली और अमल कर लिया ये तो रिवाज है एक मिजाज इताअत का कि इधर हुक्म आया इधर ताबेदारी हुई इधर हुक्म आया उधर ताबेदारी हुई عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں یہ مثال دے رہا ہوں دروازے پر آئے مسجد نبوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں کچھ فرما رہے ہیں منبر سے اور اس فرمانے کے درمیان میں یہ بات آئی آپ نے فرمایا اجلسو اسی منبر کے کلام میں یہ بات بھی آئی تو فرمایا اجلسو ابن مسعود نے دروازے پر اجلسو سنا اجلسو کا مطلب ہے بیٹھ جائیے تو ابن مسعود دروازے پر بیٹھ گئے کہاں بیٹھ گئے دروازے پر بیٹھ گئے کیوں کہ حکم پہنچ گیا بیٹھ جاؤ حالانکہ دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ تو گزرنے کی جگہ ہے جو گیٹ دروازے ہیں بیٹھتے کوئی گزرنے لیکن حکم آیا بیٹھ جاؤ تو حکم کی عظمت ہے حکم دینے والے کی محبت بھی ہے یہ اصل دین ہے محبت بھی ہو عظمت بھی ہو اطاعت بھی ہو پھر تو وہ دروازے پر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ آدمی دروازے پر بیٹھ گیا ہے میری بات سن کر تو فرمایا عبداللہ آگے جاؤ بلائے آگے تو آگے آگے وہ نمائی بیٹھ گئے یہ مثال اطاعت کی ہے مزاج بن گیا حکم آیا ختم عبداللہ ابن رواحہ مشہور صحابی ہے شاعر ہیں وہ اپنے محلے میں تھے بنو غنم ان کا محلہ ہے وہ مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے مسجد نبوی کی دیواریں اس وقت اونچی نہیں تھی زیادہ اس کی نشانات تو اب بھی ہیں مسجد نبوی کے حضور کے زمانے میں دیواریں کہاں تک تھی لیکن لوگ تو حج کر کے آ جاتے ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں اب حج ایسا ہو گیا تو دیواریں چھوٹی ہیں مسجد نبوی کے آپ کے زمانے میں تو حضور نے یہاں سے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ انہوں نے اپنے محلے میں سنا پڑوسی محلہ ہے تو وہ محلے میں بیٹھ گئے محلے میں بیٹھ گئے حضور کو خبر نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ عبداللہ ابن رواحہ محلے میں بیٹھے ہیں یہ کیوں کہ آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ تو حضور نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کے جذبے کو اور زیادہ کرے, کیونکہ یہ اصل ہے مذہب میں کہ زندگیاں اطاعت پر آوے. ہاں ہمارے دین میں اطاعت ہی اصل ہے, تمام نبیوں کی بعثت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہے. یہ بات ماننا ہر حال میں, جی چاہے تو جی نہ چاہے تو, ہاں ہر حال میں بات مان کے بتانا, یہ اصل دین ہے, اسی کی دعوت ہے, اسی کی تربیت ہے. جب زندگی اطاعت پر آ جائے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے.
The effort of da'wah and the effort of deen, one of the demands, one of the objectives of it is that we develop what we call a temperament of obedience. Obedience becomes an inherent part of our nature. Like we see animals, they are trained. When they are being used for an objective, initially they have to be trained and made ready to carry out that task or objective. This says that I am familiar with agriculture. This is why that type of example I am giving you. That this animal, eventually its nature, it becomes its nature to obey. It becomes obedient and it becomes familiar with what it has to do. Like the example of a buffalo, which is used obviously in primitive farming. Initially, when it is young, it has a proclivity, it desires to play in the pond or in the water. So you take it to the pond, it doesn't want to come out. Why? It's young, it doesn't understand. So you leave it till eventually it makes its way home. Gradually, this is a process by which the temperament of that animal is being made towards obedience. This is what is desired through the effort of deen, that we, Allah's obedience becomes part of our nature. Not that when it suits us you do something and then you leave it out when you don't want to. This is when we have made it into a game. We, our natures have to become that of total commitment, total obedience. Like Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, once he's giving khutbah in the masjid, part of what he was saying in his khutbah, he uttered the words, ijlisu, sit. This is the literal translation. This was not directed towards anybody specific. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu was entering the masjid. He was in the doorway. This words of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, or this injunction, sit. Immediately, nature was to obey. So he sat on that spot. Doorway is for movement, is not for sitting. But the order had come. The order had come. And in his heart was the azmat, was the value of the one who had issued the order, the respect for him. With that was the love for the one who had issued the order. These three things. One is the order, then the value for it, then the love. This is what brings about obedience. These three things. So Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam saw what had occurred. And he called Abdullah bin Mas'ud further. In other words, I was not instructing you specifically to sit. This is an example of what we call obedience becoming part of our nature. Another example, Abdullah bin Rawaha radiallahu ta'ala anhu, his district was in the neighborhood of Masjid al-Nabawi. Those days the masjid was very simple. The walls were not even very high. Today, mashallah, we go for hajj, etc. Large sums of money are spent on extravagance, etc. But in those days, it was absolutely simple. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, sit. The walls, like I said, were not high. So the voice carried to his neighborhood. And where he was, he sat down. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was not aware of what had occurred. So when the report was brought back to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Abdullah bin Rawaha heard what you said, so he sat down. On this occasion, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam gave him dua. What dua? That Allah increase his zeal for obedience. Why? Because this is the actual foundation of deen. That our lives come onto Allah's obedience. Anbiya alayhi salatu wassalam were sent for this. In every condition, bring alive the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In this is what our da'wat is for, what our tarbiyat is for.
Itaat ko kamil karne ke liye Allah ne ilm utara hai. Nabiyon par. Is ilm ki roshni mein itaat kare. Jo itaat baghair ilm ki hogi wo sahi nahi hogi. इसलिए इताअत को कायम करने के लिए और इताअत को कामिल करने के लिए नबियों को इल्म दिया है अल्लाह ताला नबियों को इल्म देते हैं और इस इल्म की रोशनी में फिर वो लोगों को दावत देते हैं फिर वो उनको तरीके बताते हैं तो ये दावत देकर चीज को कबूल कराना जब वो कबूल करे तो उसको तरीके बताना ये तरीका है पहले दावत देंगे ताकि इस दीन को कबूल करें और जब दीन कबूल करेंगे तो फिर उनको तरीके बताएंगे ये तरीका है तो इताअत कामिल करने के लिए अल्लाह ताला ने इल्म नाजिल किया है अगर इल्म नहीं है तो इताअत सही नहीं होगी जहालत होगी हां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जहालत थी तो जहालत से हुकूमत भी करते थे जहालत से तिजारत भी करते थे जहालत से शादियां भी करते सारे काम जहालत से हो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था कि आप अपनी दावत और तालीम के जरिए से लोगों को जहालत में से निकाला है और इताअत पर कायम किया है हां और यही असल काम है कि अपनी जहालतों में से निकलना जो हमारा निकलना है ना वो ख्वाहिशों में से निकलना जहालत में से निकलना वो निकलना है घरों से निकलना मकसूद नहीं है कि लोगों को घरों से निकालो कि नहीं ख्वाहिशों में से निकलो हयातु सहाबा आप पढ़ो तो पता चलेगा कि क्या मतलब है निकलने का क्या मतलब एक पूरा एक बाब है हयातु सहाबा में निकलने के बारे में लेकिन कौन हयातु सहाबा पढ़े अंधेरा हो गया हां अंधेरा हो गया कि अपनी दावत को अपने इल्म से तरक्की नहीं दे रहे लोग तरीका ये कार पर जिंदगी गुजर रही है मकसद कार पर बात नहीं आ रही है इसका इंतजार बहुत थोड़े लोग करते हैं कि तरीका ये कार एक चीज है मकसद कार एक चीज है जो तरीका ये कार होता है वो मकसद कार पर ले जाने के लिए होता है
In order for Allah's obedience to be discharged correctly, Allah Ta'ala has sent down ilm, what we call knowledge. Obey Allah in the light of knowledge. Then only that obedience will be correct. Otherwise the obedience will never ever be correct. Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he came with knowledge. First da'wat would be given. When that da'wat is accepted, then the knowledge of how to carry out what he had invited towards, that ta'lim and teaching would occur. If there is no knowledge, then the obedience will never ever be correct. In fact, it will become what we call ignorance. Before the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we find that there was generally an environment of ignorance in every aspect. Of life or society, in the manner in which they rule, their weddings, their business, everything was based on ignorance. One of the beauties of the achievements of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that Nabi sallallahu alaihi wasallam made that effort that took them from ignorance towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And this establishment of this is the goal and objective. Objective is not to leave your house. Objective is not just to leave things behind. What is the objective? Leave behind your desires. Leave behind that which is becoming an obstacle to obeying Allah subhanahu wa ta'ala. We find in Hayatul Sahaba, an entire chapter has been devoted to this. Unfortunately, who reads Hayatul Sahaba? We have become blind today. How blind? To this extent that we have made the procedure into the goal. Procedure is something else, the objective is something else. We cannot equate the two. One is a road to take you in a certain direction. That road should not become the objective. What it wants to take you to, that has to become the objective.
Nabi ne apni itaat ki daawat di hai. Hamari itaat karo. Hamari itaat karo. To itaat ka rukh hota hai. Itaat ka ek rukh ye hai ki mere deen ke madadgar bano. من ينصرني ومن يعينني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں لوگوں سے کہتے تھے مکہ میں کہ من ينصرني کون میری مدد کرے گا کون میرا ساتھ دے گا تاکہ میں اپنے رب کی بات بندوں میں پہنچاؤں اور جو یہ کرے گا اس کو جنت ملے گی لیکن کوئی قبول کرنے کے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے ابتدائی دور میں تو میں نے کہا اطاعت کہ اطاعت کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین کے مددگار بنو اپنے دین کے مددگار بنو کہ دین کو پانی پہنچاؤ نصرت کا اصلی ترجمہ عربی زبان میں پانی دینے کا ہے اسے زمین کو پانی دیتے ہیں سقایت الارض اسے کہتے ہیں زمین کو پانی دینا چونکہ پانی کی خاصیت ہے کہ پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو اللہ فرماتے زندہ کیا ہے زمین پہ تو ہماری ذمہ داری اطاعت کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں اور دین کے مددگار بننے میں یہ ہے کہ پہلے دین سیکھیں ہاں بغیر سیکھے کیسے مدد کرے گا بغیر سیکھے کیسے مدد کرے گا تو اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین کو سیکھو یہ پہلی ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے روح کی طرح سے دین ہے اسے روح بدن کے ہر حصے میں ہے اس کی وجہ سے ہر حصہ کام دیتا ہے اور جس حصے میں سے روح نکل جائے تو پھر وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے کہ جانوں میں سے نکل گئی تو دین زندگی کے ہر گوشے میں آوے اس سے ہوگی اطاعت اس لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے یہ نقل و حرکت جو ہے ہماری اس کی بنیاد یہی ہے کہ عمومی طور پر لوگ دین سیکھیں زیادہ جاننے والوں کے ساتھ کم جاننے والے ہو جائیں تاکہ وہ ان سے سیکھیں پھر نہ جاننے والے ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ان سے سیکھ لیں گے ایسے ہی جو ماحول لوگوں کا ہے کہ وہاں دینداری نہیں ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں ان کو دین سکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے یہ محنت قائم کی ہے امت کو حرکت دی ہے جیسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو ہر طرف آٹا گرتا ہے ایسے امت کو یہ حرکت دی ہے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے تاکہ یہ دین کا سیکھنا سکھانا عام ہو جائے کہ دین سیکھیں گے تو اطاعت کریں گے دین نہیں سیکھیں گے تو کیا اطاعت کریں گے اس لیے میرے بھائیوں اصل دعوت جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سیکھنا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ دعوت اور ہماری یہ محنت کس مقصد کے لیے ہے تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہماری اس محنت کا مقصد جمی ما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی میں کہتے تھے کہ ہماری اس محنت اور دعوت کا مقصد جمی ما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری محنت کا مقصد یہ کہ وہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہماری محنت سے اور ہمارے سیکھنے سے ہماری زندگیوں میں آ جائے
Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam invited towards his obedience. In other words, obey me. How? How can this be acquired? By becoming my helper. This is why we find in the initial stages, this da'wat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, may yansuruni wa may yu'wini hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah. That who is there that will become my helper, give me shelter, so that I can convey this message. In return for this, Allah Ta'ala will give him Jannat. What was this for? To come onto the obedience. One road or direction of obedience is to become the helper of Allah's deen. What does it mean to become helper or to make nusrat? Literally translated, if you look at this word, it means to give water. Siqayatul ard. Water the earth. Why? Because this is the quality. When there is water, there will be life. This is what Allah Ta'ala says. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We made every living thing out of water. With water, there is regeneration. There is growth. There is life. This is what it means to become the helper of Allah's deen. How are you going to help Allah's deen? First, you have to learn. Without learning, without acquiring knowledge, it's impossible to help the deen of Allah, or to become the correct helper of deen. So this first responsibility, that we have to acquire knowledge. The deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was comprehensive. It addressed every branch of life. Like the soul or the ruh, it permeates throughout the entire, every part of the body. From that part of the body where the ruh comes out, that part of the body will cease to exist, it will die. So, deen also is comprehensive. And it is essential that we acquire, learn deen. This is the procedure of our effort, that on an umumi, general basis, the knowledge of deen is disseminated. Those with more knowledge join. Those with less knowledge make effort upon them so that knowledge is passed on. Then the effort will be directed towards those without any knowledge. So that through this movement, the knowledge of deen is disseminated like a grinding mill. When it moves, then we find that grain is generated. So through this movement, we have to learn. And without learning, Allah's obedience is impossible. So this is what Hazrat Mawlana Ilyas Sahib Rahmatullah Alayhi used to say, that this da'wat and this effort of ours, what is its objective? Jami'u ma ja'a bihim Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. The whole of deen which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came with. So in other words, we have to acquire that knowledge in order to discharge the responsibility.
Da'wat ke zariye se to jami'u ma ja'a bihim Nabiyyu wali baat thi. Ke da'wat ke zariye se hudud sallallahu alayhi wa sallam ki ilahi hui. تمام باتیں ان باتوں کا علم بھی آ جائے ان باتوں کا عمل بھی آ جائے یہ مقصد تھا دعوت کا کیا آپ کا علم اور آپ کا عمل اور جن جن باتوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ گئے اس لیے یہ دعوت جو ہے علم کو بھی زندہ کرنے کے لیے ہے اور عمل کو بھی زندہ کرنے کے لیے ہے اور زندہ کرنے کے لیے جو علم اتارا ہے وہ فضائل کا علم اتارا ہے پہلے فضائل کا علم آیا ہے کہ فضائل جب لوگ سنیں گے تو ان کو رغبت پیدا ہوگی اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آئے گی جیسے دکاندار کوئی بھی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے ہاں یہ چیز کتنے میں آئی ہے اور میرے پاس سے کتنے میں جا رہی ہے اصل قیمت کیا ہے اور نفع کے ساتھ جو جا رہی ہے وہ کیا ہے اس کو تاجر کہتے ہیں جس کو اپنے چیز کی خبر نہ ہو کہ کتنے میں آئی ہے اور کیا نفع ہے ایسا کوئی تاجر دیکھا تم نے کہ میرے ہاں کتنے میں آئی ہے اور میرے ہاں سے کتنے میں جا رہی ہے تو ہم ایسے تاجر ہیں کہ کوئی عمل کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ مجھ کو اس پر اللہ کیا دے گا کہ پتا دے. ہاں کہ تم نے ایک عمل کیا ہے تو اس پر اللہ کیا دے گا پتا نہیں. بس ہم تو کر لیا نوکر کی طرح سے. نوکر کی طرح سے نہیں بندے کی طرح سے کرنا ہے, کیونکہ بندے اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ ہے, ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے. جب اس کی بندگی کریں گے تو وہ بندگی کا بدلہ دے گا, اس لیے اس نے اپنی بندگی اور عبادت ہم پر قائم کی ہے بدلہ دینے کے لیے. تو وہ بدلہ کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. وہ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین اور اطاعت کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے, کہ پہلے امت فضائل کو تو جانے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے مجھے اس پر کیا ملے گا. ہاں تب تو وہ اپنی اطاعت اپنی عبادت شوق شوق سے کرے گی. ہاں ایسے اس کو وعیدیں معلوم ہو جائے عذاب کے بعد معلوم ہو جائے تو وہ گناہوں سے ڈرے گا, پھر گناہ چھوٹ جائیں گے. تو فضائل کا علم جو اتارا ہے وہ استعداد پیدا کرنے کے لیے اتارا ہے, گناہ چھوٹنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور حکم پورا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس کے لیے جو علم آیا ہے وہ فضائل کا علم ہے. اگر یہ علم امت میں عام ہو جائے تو گناہ چھوٹ جائیں گے اور حکم اور طریقے زندہ ہو جائیں گے. کیوں کہ طریقوں کا انعام بتایا کہ طریقے پر عمل کریں گے تو یہ انعام ملے گا, گناہ ہوگا تو یہ سزا ہوگی. لیکن یہ علم معدوم ہو گیا ختم ہو گیا. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دینی زندگی بنانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے, کہ ہر مسلمان کو اپنے عمل کی فضیلت اور اپنے گناہ کی وعید معلوم ہونی چاہیے. یہ نقصان ہے یہ نفع ہے, عقل مندی کی بات یہ ہے نفع نقصان جانے.
Through this effort of Dawud, the complete deen of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whatever he came with, this has to come into our lives, this has to come alive in humanity. For this, one is knowledge and the other is the practice of that knowledge. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came with knowledge and he came with the practice of that knowledge. This is what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sent with. And this has to come into our lives. Knowledge and the amal, the practice of that. When it comes to knowledge, first and foremost obviously will be what we call the knowledge of fadail, of virtues, so that the value of something can be comprehended and understood. Like you find a businessman, shopkeeper, he knows the purchase price and he knows the selling price. Obviously, he's not an astute shopkeeper if he doesn't know what he bought the goods for and he's just selling it at any price. Unfortunately, today many of us are like that shopkeeper. We don't know what Allah Ta'ala is going to give us for what we are doing. That knowledge is essential. It's not that we like some going through a motion, we are doing something. We have to become the slave of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And we have to have the knowledge. What is the recompense? What is the return that Allah is going to give me? As Imam Ilyas Sahib Rahmatullah Alayhi used to say that for deen and itaat, it is essential, it is absolutely imperative that first the knowledge of virtue be acquired. Acquire the knowledge of virtue, make this arm. Then this is what will bring deen and Allah Ta'ala's obedience alive. What Allah Ta'ala is going to give me, acquire that knowledge so that then we will carry it out with inclination, with zeal. What are the warnings of Allah Ta'ala if you are going to do something? This is what will create within us the ability to abstain from the disobedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Through the knowledge of virtues, the capacity is created within us, engendered within us to obey Allah and to abstain from the disobedience of Allah Ta'ala. if this becomes arm and general, then in the ummah, Allah's obedience will come alive. Allah Ta'ala's disobedience will come out by us learning the manner in which these injunctions can be carried out. Unfortunately, this has come out of the ummah, this knowledge. This is why Mawlana Ilyas Sahab Rahmatullah Ali used to say that to bring deen and Allah's obedience alive, first this knowledge of virtues and what harms there are in Allah's disobedience, this has to be acquired and this has to be brought alive in the ummah.
Allah ne fazail ka ilm utara hai nabi par aur nabi ne wo fazail ka ilm pahunchaya hai kyun taaki logon mein apne amal ki qeemat bhi malum ho jaye aur apne amal ki raghbat bhi malum ho jaye ke mujhe is amal par ye milne wala hai is guna par ye sazaa milne wali hai uske liye fazail ka ilm aaya hai aur ye fazail ka ilm sahaba ke daur mein aam tha. ہر صحابی فضائل جانتا تھا. مسائل تو وہ اپنے بڑے علماء سے پوچھ لیتے تھے جب کبھی مسئلہ پیش آ رہے تھے, کیونکہ مسائل تو ضرورت اور حوادث کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن فضائل کی ہر وقت ضرورت ہے کہ مجھے اس عمل پر کیوں ملے گا. تو ابو ہریرہ نے ایک روایت بیان کی ابن عمر کے سامنے. وہ روایت ان کی یہ تھی کہ جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوگا وہ نماز پڑھے گا تو اس کو ایک قیرا ثواب ملے گا, اور نماز پڑھ کے دفن ہونے تک شریک رہے گا تو اس کو دو قیرا ثواب ملے گا, اور ایک قیرا ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک قیرا ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. تو جو نماز جنازہ پڑھے فقط تو اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر ایک قیرا, اور دفن تک رہے تو دو. یہ روایت ابو ہریرہ نے بیان کی ابن عمر کے سامنے, کیونکہ جنازے کی نماز کوئی مشقت تو ہے نہیں. چار مرتبہ اللہ اکبر جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ چار مرتبہ. تو ابن عمر کو اشکال ہوا اس پر کہ کوئی مشقت کی عبادت تو ہے نہیں, اور اتنا بڑا ثواب ابو ہریرہ بتا رہا ہے کہ بھول تو نہیں گیا ہے. وہ تحقیق کرتے تھے کہ یہ فضیلت کسی اور عمل کی ہو اور اس کو شبہ ہو گیا ہو, جیسا قاری کو قرآن کے پڑھنے میں خوشامدیت ہو جاتی ہے نہیں, ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. تو کہا ابو ہریرہ سوچ کر بولو. ابو ہریرہ ناراض ہوئے, ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ مطلب یہ تھا کہ میں کوئی اپنی تھوڑی چلا رہا ہوں. تو ناراض ہوئے کہ میں نے دو قیرا ثواب بنایا جنازے تک رہنے کا, دفن تک رہنے کا, اور سیدھے ام المومنین عائشہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضرات تھے صحابہ میں کہ ان کو کثرت سے روایتیں معلوم تھی. جی ہاں, ان میں ایک عائشہ بھی ہے, ابو ہریرہ بھی ہے. تو وہ گئے ام المومنین, میں نے جنازے کے بارے میں یہ فضیلت بتائی ہے کہ جنازہ پڑھے تو ایک قیرات اور دفن کرے دو قیرات, یہ حدیث کیسی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو پھر ابو ہریرہ ابن عمر کی طرح متوجہ ہوئے, وہ یوں کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا تھا, کھانا ملے نہ ملے, اس لیے ہمارے پاس یہ چیزیں جمع ہوئی ہیں روایتیں. آپ حضرات مشغول تھے اپنے کاروبار میں, اس لیے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کہ فضائل کا چرچا ہوتا تھا. اس پر ابن عمر نے فرمایا کہ جب دو قیرات ثواب ملتا ہے تو ہم کو تو فضیلت معلوم نہیں تھی, تو ہماری تو بہت سی قیراتیں برباد ہو گئی, یعنی اس کے ثواب سے ہم محروم رہے. کیوں؟ کہ اس کی فضیلت معلوم نہیں تھی. فضیلت معلوم ہوتی تو عمل کی طرف آدمی بڑھتا. تو فضائل کے علم میں یہ تاثیر ہے میرے دوستو کہ آدمی اس کی وجہ سے عمل پر بڑھتا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں اور دین کی دعوت میں فضائل کا علم مقدم ہے. جتنا یہ علم یاد صحیح ہوگا دعوت ہماری کامیاب ہوگی, نہیں تو ہم اپنے خیالات سے باتیں کریں گے, اپنے ذہن سے باتیں کریں گے, کیونکہ فضائل تو معلوم ہے نہیں. اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے زندگیوں میں عمل لانے کے لیے.
Allah Ta'ala revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the knowledge of virtues. And Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam conveyed this to his ummah, to humanity, so that the value of actions, the knowledge of it can be acquired, and with that, coupled with that, is the inclination to carry out that. On the other hand, the harms of Allah's disobedience and thereby the inclination to abstain from Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience. In the time of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this was prevalent. It was there, it was apparent in every direction that they would learn, acquire the knowledge of virtues. For masail, obviously rules, regulations, this we will go to the senior scholars and acquire that knowledge, because that regulations are dependent on external circumstances, certain things coming into being, certain conditions. But our need and requirement, Allah's injunctions, what are the virtues, what we have to abstain from, that is there all the time. Once Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, in front of Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhuma, he mentioned that, I have heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that if a person takes part in a janazah salah, performs the janazah salah, he will get one qirat of reward. If thereafter he accompanies the janazah to the burial, graveyard, etc., and takes part in the burial, then he will get two qirat reward. And he went on to explain, one qirat of reward is equivalent to the mountain of Uhud. Now, this sounded doubtful and strange to Abdullah bin Umar radiallahu anhu. Why? Because so great reward, equivalent to the mountain of Uhud. And how much of effort is required in janazah salah? It's just four takbir, four times Allahu Akbar. So Ibn Umar doubted and felt that perhaps Abu Huraira had made a mistake, he had erred. Perhaps he had heard the virtue of something else and mixed it up with this. Like sometimes a qari is reading the Quran, instead of reading from one place, he gets mixed up, starts reading from somewhere else. So he said to Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu that be careful, think about what you are saying. Abu Huraira radiallahu anhu becomes upset at this caution of Abdullah bin Umar. So he goes to Ummul Mumineen Aisha radiallahu ta'ala anhu. We find that among Sahaba, there were certain that were known for having knowledge of many, many of the riwayat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amongst them, Abu Huraira, Ummul Mumineen Aisha radiallahu ta'ala anhuma. So when Aisha radiallahu anha hears this, she says what Abu Huraira has said is absolutely correct. So then he looked to Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhuma and he went on to explain, I was hungry, I was without means, yet I adopted the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You people were engaged in your trading and learning and life, earning and livelihood, etc. This is why I acquired more knowledge of virtues from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, what was his reaction? That he thereafter was full of grief and sorrow. That how many qirats of reward have I lost the opportunity? Why? Because I didn't know how much of virtue there was. This we find is the effect of having the knowledge of virtues. This is why in our da'wat, this is muqaddam. It's put forward. It's in the initial stages is what's required. That we acquire this knowledge. Without knowledge and not and devoid of the light of that knowledge, it will be impossible to implement correctly the commands of Allah subhanahu wa ta'ala.
Hamari mehnat mein aaj iski kami hai ilm o zikr ki, isliye uski taaseer puri nahi hai. Kyun? Ki hamari daawat mein ilm o zikr ki kami hai. فضائل کا علم ہی بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑے لوگوں کو فضائل کا علم ہے, سنتے ہیں بس ختم. حالانکہ دعوت میں فضائل کا علم ضروری ہے, کہ دعوت چلانے میں, لوگوں کو عملی زندگی پر لانے میں سب سے زیادہ مؤثر اور مفید وہ تو فضائل کا علم ہے. اس لیے صحابہ کے دور میں یہ فضائل کا علم عام تھا, سب جانتے تھے کہ فضیلت کی چیز ہے. کیوں کہ عمل کی فضیلت معلوم ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں گے, دوسروں کو دعوت دیں گے, اور جتنا فضائل کا دھیان ہوگا اتنی عملی زندگی ترقی کرے گی. آج یہ فضائل کا دھیان نہیں ہے تو دعوت تو ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے اعمال کم ہے. ہمارے ہاں دہلی میں جو شہر کے نمازی پکے نمازی وہ آتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ لوگ 17 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں. شہر کے نمازی جو جماعت میں نہیں جاتے وہ دائیں طرف ہوتے ہیں اکثر, پکے نمازی شہر کے, اور ان کی عشاء کی نماز کتنی؟ 17 رکعت, اور تبلیغ والوں کی 9 رکعت. ہاں دو سنت پڑھ لو, ادھر آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. تو یوں اعمال کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. حالانکہ دعوت یہ اعمال کی ہے, ورنہ ہم تو سچے مسلمان ہیں. ہمارے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے, خرافات, سچے ہیں ہم, اعمال کی کمی ہے. تو وہ 17 رکعت پڑھتے, وہ جماعت میں نہیں جاتے, وہ یہ جماعت والے. یہ کیا ہو گیا؟ قناعت ہو گئی کہ ہم تو ہیں, ہم تو ہیں. یہ قناعت صحیح نہیں ہے. فضائل اسی وجہ سے دیے گئے ہیں کہ لوگوں میں قناعت نہ آوے, بلکہ لوگوں میں عمل اور اس کا حرص آوے, اس کا شوق آوے کہ فضائل جان جان کر اپنے عمل کو آگے بڑھاویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ کسی عمل کا حکم دیتے تھے اور وہ حکم بھاری ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حکم دیا کہ تم لوگ صحیح سلامت اٹھتے ہو صبح تو تمہارے 360 جوڑ ہیں بدن کے, تو صحیح سلامت اٹھے ہو تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کیا کرو شکر میں, شکر میں. اگر کہ یا رسول اللہ 360 کر کے روزہ نے کہاں سے لانا ہے؟ فرمایا اچھا ایسا نہیں کر سکتے, تو ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز چاشنی پڑھ لیا کرو. یہ فضیلت, 2 رکعت نماز چاشنی پڑھ لیا کرو تو 360 جوڑ اس میں استعمال ہو جائیں گے 2 رکعتوں میں. یہ فضائل کہلاتے ہیں. کہ فضائل بھی بتائے, ذمہ داری بھی بتائی اور فضائل بھی بتائے. اس طرح زندگیوں میں دوستو عمل آتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے, ذمہ داری بتانا, ذمہ داری کی اور پھر ذمہ داری کی فضیلت بتانا, تو اس سے دین آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام جو ہے 2 پٹڑی پر ہے, علم و ذکر پر. تبلیغ کی 2 پٹڑی جیسے ریل کی 2 پٹڑی ہوتی ہے, ایسے تبلیغ کی 2 پٹڑی, ایک علم ایک ذکر. فضائل کا علم, کہ فضائل کا علم لوگوں میں رغبت پیدا کرانے کے لیے ہے. کہ جب ان میں رغبت پیدا ہوگی تو وہ عمل کریں گے, وہ عمل ذکر کہلاتا ہے. کہ علم آیا اس کے ساتھ عمل ہوا تو علم و ذکر. تو اس طرح مسلمان کی پوری زندگی علم و ذکر پر ہوتی ہے, جہالت اور غفلت پر نہیں ہوتی. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہے اور ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو مسلمان کی زندگی ایک پٹری پر ہے, علم و ذکر پر ہے, کہ اس کو ہر کام کا حکم بھی معلوم ہے, اس حکم کی فضیلت بھی معلوم ہے, اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہے. یہی زندگی کا اصل رخ ہے دعوت, کہ دعوت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم و ذکر پر ڈالا ہے اور غفلت میں سے اور جہالت میں سے نکالا ہے. یہ تو آپ کا اصلی کام تھا, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. کیا آپ ان لوگوں کو ڈرائیں, یہ تو غفلت میں ہوئے. اللہ نے نبی سے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان اور علم دیا ہے تاکہ یہ جہالت میں سے بھی نکلیں, غفلت میں سے نکلیں. جہالت میں سے نکلیں گے تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور غفلت میں سے نکلیں گے تو عمل کے طریقے صحیح ہو جائیں گے اور عمل کی فضیلت ملے گی.
Today we find, my respected brothers, generally when it comes to this aspect of ilm and zikr, there is an environment of deficiency. In other words, the importance that we are supposed to attach to it, we are not attaching to it. And we find that the effect of this is that the knowledge that we have and the virtue with regards to the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala has become very limited. And whereas we find that this is absolutely essential when we will create an environment of fadail, virtues, acquiring this knowledge, creating the fervor to implement the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, we find that this was a very effective means that was employed in the time of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Each one, they knew the virtues, they had the knowledge how to carry that action out, and they would give dawah to this. They would invite towards this. And when they would give that dawah, this is how these actions would come alive. Today the example, unfortunately, ironically, Jamaat goes to a locality. One is the residents of the locality, it's the time of Isha, they are making 17 rakats. The Jamaat that came to bring deen alive, their Isha Salah is 9 rakats. After the first 2 sunnah, 3 witr, and by gather, everyone start gathering. In other words, what this is a sign or an indication of contentment. The objective is not contentment, to suffice or to be satisfied. Fadail, virtues are there to take us out of contentment and create what? A thirst, a burning desire to bring amal and actions in our lives. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this was the procedure. Something was heavy, difficult. What does Nabi sallallahu alayhi wa sallam? He gave the order, told Sahaba, that every morning, every one of you that wakes up healthy, 360 joints in the body, they are healthy, so give sadaqah for each one of the 360 joints. How difficult this was for Sahaba. Where were they going to find the means to do this? So then Nabi sallallahu alayhi wasallam, this was the procedure. Then he said, make 2 rakats chash namaz. 2 rakats chash namaz, and the reward you will get is equivalent to giving sadaqah for the 360 joints in your body that Allah has caused you to wake up this morning with in a healthy state. So this is what is called fadail and virtues. This is our responsibility. By making this knowledge arm, this is how deen will become easy. Our work of tabligh runs on 2 tracks. Like a train runs on 2 tracks. What are the 2 tracks? Ilm and zikr. Ilm, that is of fadail and virtues. By this, an inclination is created. What is zikr? To implement. Amal, practice on the knowledge that you have acquired, that is zikr. Our whole lives have to come onto this. This is what our effort is based on. Ilm and zikr. Otherwise, what will it become? It will become ignorance and negligence. Jahalat and ghaflat. So we find, my respected brothers, in every one of every aspect of our work, every command of Allah subhanahu wa ta'ala, there is a command. With that, there is a virtue for that. With that, there is a procedure how that command has to be discharged. We have to acquire that knowledge so that this ignorance and negligence comes out of the ummah. This was the mission of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. How was this achieved? My respected brothers, one hand, Iman. And with that, the knowledge of how to fulfill the dictates of that Iman. Otherwise, it will become ignorance and negligence.
Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko اللہ نے ان دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، ایمان علم، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، پھر تعلق کی ذمہ داریوں کے لیے جو جو علم ضروری ہے وہ سیکھو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی تمام ضرورتوں کا علم دیا گیا ہے. زندگی کے شعبے ہیں، تاجروں کا شعبہ، حاکموں کا شعبہ، زمینداروں کا شعبہ، مزدوروں کا شعبہ، یہ چار شعبے ہیں دنیا میں گزارے کے لیے. یہ چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان چاروں شعبوں کا علم دیا ہے، یعنی اس کی فضیلت. تجارت کی کیا فضیلت ہے، زمینداری کی کیا فضیلت ہے، مزدوری کی کیا فضیلت ہے، حکومت کی کیا فضیلت ہے، تو فضیلت کا بھی علم آپ کو دیا گیا ہے اور ان کے چلانے کے طریقوں کا بھی آپ کو علم دیا گیا ہے کہ حاکم حکومت کیسی طرح کرے گا، تاجر تجارت کس طرح کرے گا. تو آپ کو یہ چاروں شعبوں کا علم دیا ہے، اس لیے آپ نے ساری دنیا کو دعوت دی ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. یہ ہماری دعوت ہے علم و ذکر والی، کہ اس میں زندگی کے شعبے جتنے ہیں سب کے لیے رہبری ہے، ان کے لیے فضائل بھی ہے، ان کے لیے مسائل بھی ہے. اس لیے دعوت کے ذریعے سے اس علم کو زندہ کرنا مقصود ہے کہ یہ علوم زندہ ہو جائیں. تاجر کی تجارت کی کیا فضیلت ہے اور تجارت کا کیا طریقہ ہے، مزدور کی مزدوری کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ چیزیں تھیں. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا جو ہمارے پاس ہے. تیسرا نمبر کہ زندگی کا ہر گوشہ ہر شعبہ علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہو، اور پھر اس کی دعوت بھی ہو تاکہ دنیا جہالت میں سے نکل جائے. اس لیے کہ جہالت کا انجام اور جہالت کا نتیجہ جہنم ہے. جہالت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کے لیے ہے. ہاں پکی بات ہے کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا ہے اور آپ کو دعوت دی ہے علم والی، تاکہ لوگ جہالت میں سے نکل کر آپ کی بات قبول کر کے جنت کا راستہ لے. اس لیے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ساری دنیا میں جتنے شعبے ہیں ہمارے، یہ سب شعبے علم والے، یہ سب شعبے ذکر والے بنے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں تو ہر طرف آٹا گرتا ہے، ایسے امت کو آپ نے حرکت دی ہے تاکہ یہ چیز امت کے ذریعے سے دوسروں کو مل جائے. کن تم خیر امت نوخرج، تم بہترین امت ہو، تم کو اسے نکال کہ یہ خیر تمہارے ذریعے سے لوگوں کو پہنچے. اور یہی دعوت کا مقصد ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کو وہ علم و ذکر ملے.
Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam was sent with these two things. One is iman, develop your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Once the relationship is developed, what is the responsibility attached to that? The obedience of Allah. For that, you require the knowledge. We find that every branch of life, regardless of what it may be, generally if we look at fields of pursuit, generally of humanity, they are broken up into four branches. One is trade, the other is agriculture, the third is rulership, the fourth is the laboring class. Every one of them, what are the injunctions of Allah Ta'ala directed towards them? What is the virtue of it? How to carry out that particular injunction? All these branches, Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gave da'wah towards that. He came with the knowledge of that. He invited towards that. This is why Allah Ta'ala says, Ya ayyuhan nas, Inni Rasulullahi ilaykum jami'a. He made this call that, oh humanity, I am the Rasul of Allah to every one of you. Everyone, every branch. What is the virtue? What are the laws and injunctions pertaining to it? Whether it's a tradesperson, whether it's a person, a farmer, whether it's a worker, a laborer, or whether it's someone who is in rulership or in government. Through this effort of da'wah, this knowledge has to be brought alive. Through that, when that knowledge will be brought alive, then the objective of that is the implementation of that knowledge. So this has to be taught. This da'wah has to be given to to a businessman, to an agriculturer, whoever it may be, what is the command of Allah? What is the manner of carrying out that command? What is the virtue for that particular command? This da'wat has to be given. This is the way to take humanity out of what we call jahalat and ignorance. Because the necessary, imperative outcome of ignorance will be jahannam. This is an established, inescapable fact. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came to save humanity from Jahannam. Came to take them out of ignorance. He was a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is our effort. This is our da'wat to every branch. The knowledge and the implementation of it. In other words, ilm and zikr. And our movement is to bring this alive, like a grinding mill. Once it starts moving, then grain will be produced. On the basis of this, this ummah was elevated. Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, taken out for humanity to move with this. This point also of knowledge and its implementation, what we call ilm and zikr. This was one of the foundational efforts of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
इसलिए इस दावत की जिम्मेदारी में दो बातें हैं. एक बात तो ये है कि इस दावत के काम को समझकर हम अपने दीन के मददगार बने. या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसार अल्लाह, हे ईमान वालों, तुम सारे के सारे अपने दीन के मददगार बनो, अपने दीन को पानी दो ताकि दीन जिंदा हो जाए. तो नुसरत ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है हमारी. एक आदमी से नुसरत नहीं होगी, उम्मत नुसरत करे, उम्मत नुसरत हासिल करे. इसलिए पूरी उम्मत को खिताब है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसार अल्लाह, या ईमान वालों, तुम सारे के सारे अपने दीन के मददगार बनो, दीन को पानी पहुंचाओ ताकि दीनी जरूरतें पूरी हो जाए. ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है. एक इंफरादी जिम्मेदारी है कि अपने इंफरादी जिंदगी में हर मुसलमान अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारे. ये असल है कि हर मुसलमान अपनी इंफरादी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके तरीकों पर, आपके शरीयत पर रहे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत का हुक्म है कि आप शरीयत की पाबंदी करें, सुन्नतों की पाबंदी करें. तो हमारी इज्तिमाई जिंदगी नुसरतों वाली और हमारी इंफरादी जिंदगी सुन्नतों के इत्तेबा वाली. ये है काम पूरा कि हम अपनी इंफरादी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करेंगे कि आप ये सुन्नत है, आप ये सुन्नत है. सहाबी कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद में से बेदार होते थे तो यमसहुन नौम अन वजही. ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद में से बेदार होते थे तो नींद का खुमार अपने चेहरे पर से यूं पोंछते थे. ये सुन्नत भी लाके बताई सहाबी ने. ये पूछते कि नींद का खुमार पूछ लेते, जैसे नींद से उठ अल्लाह का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, कि ये भी करते हैं. ये है असल जिंदगी कि दावत के जरिए से नुसरत हो जावे और इंफरादी जिंदगियां हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आवे. हाँ, आप हुजूर सल्लम फजल की सुन्नतें कैसी पढ़ते थे? कि फजर की दो सुन्नतें मुख्तसर पढ़ते थे, हल्की पढ़ते थे. एक मिसाल दूं सुन्नत कि फजर की दो सुन्नतें हल्की पढ़ते थे, उसमें कुलिया और काफिर और कुलवल्ला पढ़ते, और जोहर की चार सुन्नतें लंबी पढ़ते. सुन्नत तरीके ये, जोहर की चार सुन्नतें कैसे पढ़ते थे? लंबी. हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को हमने रमजान में देखा, इधर अजान हुई जोहर की, वहां सहारनपुर में अजान इकामत में आधा घंटा रहता है, तो अजान होते ही चार रकात सुन्नत करने लगे. वो चार रकात में एक पारा पढ़ते थे, तो चार सुन्नतों में उनका एक कुरान शरीफ खत्म होता था और एक सुन्नत पर अमल होता था. सुन्नत पर अमल क्या? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की चार सुन्नतें लंबी पढ़ते थे और फजर की दो सुन्नतें हल्की पढ़ते थे और असर की चार सुन्नतों की रगबत दिलाते थे. اثر و اثار سنتیں نا وہ موقعہ نہیں ہے. تو اس کی رغبت دیتے تھے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے. تو اثر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنے والوں کو دعا دی آپ نے, یہ فضیلت ہے کہ نبی کی دعا ملے گی. جب میں نے یہ بات سنائی تو میرا ایک ساتھی بہو نے وہ چار سنتیں پکڑ رکھی ہے. میں کہ نبی کی دعا لینی ہو تو اثر سے پہلے کی چار سنتیں پڑھو, موقع دا تو نہیں ہے مگر تم کو نبی کی دعا ملی. یہ کیا ہے؟ یہ فضائل ہیں, یہ طریقے ہیں کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑی, زور کی سنتیں لمبی پڑی, اثر کی سنتوں کے لیے دعائیں دی. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو علم و ذکر میں ہے. اس لیے اس دعوت کی ذرا صرف نقل و حرکت نہیں ہے میرے بھائیو, یہ حجاب ہو گئی ہے کہ میرا وقت لگتا ہے میرا وقت لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, وقت لگنا کوئی تعجب نہیں کہتا کہ میرا وقت دکان پر لگتا ہے. سنا آپ نے کسی دکاندار کو کہ میرا وقت دکان پر لگتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نوکر والا نوکری کہتا ہے میرا نوکری پر کوئی یہ کہتا ہے میرا وقت لگتا ہے میرا وقت لگتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے لیکن وقت لگتا ہے کس کام کے لیے اس کو بھی تو رکھو سامنے. ہاں وقت لگنا صحیح ہے, کہنا بھی صحیح ہے, ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے, لیکن وقت لگنا کافی نہیں ہے بلکہ وقت لگنے کے ساتھ اس کی کیا نفع ہے, اس کی کیا منفعت ہے, یہ بھی تو ہونی چاہیے. وقت لگایا ہے تو یا خالی وقت لگتا ہے؟ کوئی دھندے والا نہیں کہے گا کہ میرا وقت لگتا ہے یار, یہ کہتے ہیں یہ کہ میرا وقت لگتا ہے میرا وقت لگتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ خالی وقت لگانے پر گزارا کرو, بلکہ وقت اسی لیے لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے طریقوں کو زندہ کریں گے اپنی شخصی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دین کے مددگار بنیں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے.
Our effort of da'wat, our responsibility can generally be condensed into two basic foundational principles. One is that we have to understand that collectively we have to become the helpers of Allah's deen. In other words, give water to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah. This is a collective responsibility, not individual. One person will not suffice. This is why collectively all of us were addressed. Ya ayyuhalladhina amanu. The entire ummah collectively strive to become the helpers of Allah's deen. Coupled with that, there is an individual responsibility on an individual basis. Day to day yourself. Every Muslim is required to bring his life onto the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whatever Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam ordered or he advocated, collectively make the nusrat of Allah's deen. Individually bring our life onto the obedience of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bring sunnah alive. Like Sahaba report, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would wake up, he would wipe his face, wipe away the effects of sleep from his face to that detail, extent of detail. The sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has been shown to us. So, this responsibility on a individual basis, bring sunnah in our life, acquire the knowledge of it, implement it. For example, the sunnah of Fajr, the two rakats before Fajr Farz, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would lighten this. He would not read long. Generally, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ and قُلْ هُوَ اللَّهُ. Zuhr sunnah, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam would lengthen this. The four rakats of sunnah before the Farz of Zuhr. Mentioned about this as the Shaykh, Mawlana Zakariya rahmatullahi alayhi. In Saharanpur, Zuhr azan would be given, the gap between azan and iqamat would be almost half an hour. After the Zuhr azan, he would start his sunnah of Zuhr, and in that he would read one juz of the Quran. So we find that what was this? Practicing upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would lengthen the sunnah of Zuhr. With regards to the sunnah of Asr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam encouraged towards that. Rahim Allahu Imran, salla qabla al-asri arba'an. May Allah have mercy on the one who will read 4 rakats before the farz of Asr. In other words, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave them dua. This is virtue. You want the dua of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Who doesn't want this? So, in order to acquire that, this is what you have to do. So there are many things like this found in the teaching and in the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Our work is not just movement, not just coming out. This is not the objective and not the basis by which we will measure or judge our progress and become content and satisfied, like we have ticked some box off that I gave my time. Which businessman? Today you'll hear him saying, I opened my shop on time and I closed my shop on time, and he's not worried about how much profit he made. No businessman will do that. In the same way, our work is not, the objective is not just the giving of time. This time is a procedure. It's in its place, it's important, it's imperative. But what is the goal? What was the benefit? What did I acquire? Collectively, helping Allah Ta'ala's deen. Individually, daily, the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, its practice increasing in our lives, not just passing time and doing giving time. We have to be result orientated. There has to be this motivation within us.
इसलिए तकाजा ये है कि जिस तरह हरकत बढ़े अल्लाह के रास्ते में ना करो हरकत बढ़े ये तो बहुत मुबारक है इस हरकत के साथ इल्म और जिक्र भी बढ़े ये मतलब है कि जिस तरह हरकत बढ़े ऐसे ही इल्म और जिक्र भी बढ़े ताकि दीन का तकाजा पूरा हो जावे क्योंकि दीन तो इल्म और जिक्र का नाम है दीन में इल्म है और अमल है तो जिस तरह हमारी हरकतें हैं और मेहनतें हैं ये मेहनतें इस इल्म और जिक्र से आबाद हो जाएं तो फिर इसके असरात दूसरे होंगे फिर दावत के और इसके असरात दूसरे होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ले गए और आपके पहुंचने से मदीने में एक बुखार रहता था पहले मदीना का पुराना नाम था यसरिब जैसे हमारे निजामुद्दीन का पुराना नाम था गियासपुर निजामुद्दीन हमारा गियासपुर उसका पुराना नाम था फिर हजरत निजामुद्दीन तशरीफ लाया 800 साल पहले तो निजामुद्दीन हो गया तो मदीना का पूरा नाम था यसरिब यसरिब का बुखार मशहूर लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना हुआ आपकी हिजरत हुई और ये दिन पहुंचा तो वो बुखार और सारी परेशानियां खत्म हो गई क्यों ये इस काम में इस हरकत में ये खैर है सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी हदीसों में है कि अल्लाह के दीन की मेहनत करो कि ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है और इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को उठा लेगा ये बशारत है कि ये दीन और दीन की मेहनत इसको जरूर करो अलैकुम बिल जिहाद फि सबीलिल्लाह फइन्नहु बाबुम मिन अबवाबिल जन्ना यदहबुल्लाहु बिल हम वल गम ये दीन की मेहनत करो ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है और इसका असर क्या होगा कि तुम्हारी गम और परेशानियां अल्लाह उठा लेगा तो लोग परेशान हैं हां लोग परेशान हैं दुनिया में आज उसका इलाज भी बताया परेशानियों का खत्म का इलाज भी यही है कि जिंदगियां दीन पर आवे और जिंदगियां इल्म और जिक्र पर आवे गफलतों में से निकले जहालतों में से निकले ये मतलब है नफर सफर का कि जहालत हमारी खत्म हो जावे गफलत हमारी खत्म हो जावे जिम्मेदारियां ईमान इखलास के साथ पूरी हो जावे तो फिर सारी खैर आएगी इसके लिए ये काम है तो इसके लिए हम सब इरादे करें इरादा करो इंशाअल्लाह कि इसको इस मेहनत के जरिए से अपने दीन को पानी देना है क्या करना है कि पानी दो इसको कि पानी से हर जिंदा होती है तो ये जो मेहनत है ये नुसरत है जो मेहनत हमारी हो रही है दुनिया में ये नुसरत है तो नुसरत भी जरूरी है ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है एक दूसरी जिम्मेदारी इंफिरादी है वो इंफिरादी जिंदगी का کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنے. یہ انفرادی چیز ہے کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں. ہاں سنت کا تمسک کہ ایک سنت پر عمل کرے 100 شہیدوں کے برابر. من تمسک بے سنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ جو میری ایک سنت پر عمل کرے زمانے کے فساد کے دوران میں تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو اپنی انفرادی زندگیوں کو سنتوں پر لانا اور اپنی اجتماعی زندگیوں کو نصرتوں پر لانا یہ اسلام کی ضرورت ہے. سمجھے نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں. ہاں نقل و حرکت بہت مبارک ہے کہ اس سے امت میں اصلاحات پیدا ہوتی ہے جان مال لگانے کی اور رخ بدلنے کی. اب بتاؤ اس کے لیے نقد کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں. ہاں اب جو مطالبے نقد ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں تو بتاؤ اس کے لیے.
جسٹ ٹو بی کنٹینٹ آن اسپینڈنگ ٹائم دس از انکریکٹ. دا گول اینڈ دا آبجیکٹو دا ریکوائرمنٹ از دیٹ آن دا ون ہینڈ it is blessed time you are giving, the movement you are making in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But just like you are measuring, pushing yourself to increase time, would that have this concern that my ilm and zikr also must increase? This quality must increase in my life. That we find that deen is a conjunction of ilm and zikr. If our movement is in the light of that, and that is increasing, then the atharat and the effects by which this work will manifest itself will become far greater. Like we find Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Madina Sharif, before used to be called Yathrib. What does it mean literally? Fever. It was known for its fever. The place, the environment was such. Like Nizamuddin before was called Diyaspur. When Hazrat Nizamuddin rahmatullah alayhi came, then they changed the name. In the same way, the fever of Yathrib was well known. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam made such an effort. The barakat and blessings of that was that the entire environment of Madina Sharif changed. This was the goodness that came into existence through the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we learn in hadith also, strive in the way of Allah. Strive, exert yourself for the effort of deen, because this is one of the doors of Jannah. And in this world, Allah will remove your worries and depression as a result of that. A life of negligence and ignorance will come to an end in the ummah. This will come to an end through this movement. And what will come alive? Allah's obedience. What will come alive? The knowledge of deen. This is what is required, that through our effort on a collective basis, every one of us become one who is giving water to deen. In other words, helping the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Coupled with that, the other responsibility is on an individual basis to bring alive the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Take stock of ourselves. Tamassuk bi sunnah. Holding fast, adhering to sunnah, like we find in hadith, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shaheed. By holding fast to sunnah at the time of fitna and fasad, Allah will reward you the reward of 100 martyrs. So one is in our individual daily life, this concern and worry, and collectively to be striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This naqal and harkat, this movement, this sacrifice, it is very, very blessed. Through this, Allah Ta'ala will water the gardens of hidayat. Allah will open doors of hidayat. So, both things coupled together. For this, my respected brothers, let us put ourselves forward, inshallah. Who is ready, mashallah?